بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہماری بات چل رہی تھی دو دن پہلے کہ قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیم اور ابتدائی تعلیم جو ہمیں دی گئی، سب سے پہلی جو وحی کا نزول ہوا تو اس میں جو اصل تعلیم دی گئی، اقرا، پڑھنے اور علم حاصل کرنے، سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی گئی، جس کے متعلق تذکرہ ہوا تھا. اور پہلی سورت جو قرآن کریم کی ہے اور مکمل سورت پہلی مرتبہ جو پوری سورت کے طور پر نازل ہوئی، وہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس میں جو اہم ترین، اس کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو ہر رکعت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. اور اس میں جو اہم ترین تعلیم دی گئی ہے وہ ہدایت ہے. تو علم اور ہدایت یہ ایک بنیادی تعلیمات میں سے ہے، بنیادی تعلیمات. اب ہدایت کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر شخص اپنے لحاظ سے سمجھ سکتا تھا کہ اچھا، یہ ہدایت یعنی صحیح راستہ یہ ہے یا یہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تو مانگ لی، اس کی پوری تفصیل اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن کریم میں اس کے بعد والی صورت میں اس کی ابتدا فرما دی، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. اب یہاں سے لے کر اخیر تک انسان پڑھتا چلا جائے تو ہدایت کے راستے اس کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے. لیکن چونکہ وہ بہت لمبا کام ہے اور ہر شخص کی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ پورے قرآن کریم کو پڑھ کر اس سے جو اس کے جو سمجھنے کی باتیں ہیں، اس پر عمل کی جو باتیں ہیں، اس کو پوری طرح سمجھ سکے، اور اسلام ایک آسان سا ایسا مذہب کہ ہر ایک اس پر عمل کر سکے، تو اس لیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں میں بھیجا گیا ہوں جو ان پڑھ ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو دیکھ کر پڑھنا لکھنا وغیرہ جانتے نہیں تھے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، تو اس لیے اس کے لیے آسان صورت یہ بتا دی گئی سورہ فاتحہ ہی کے اندر کہ ہدایت کا آسان سا راستہ معلوم کرنا ہے تو ہر زمانے میں اللہ کے ایسے بندے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور اپنی سمجھ، ہماری سمجھ کے اعتبار سے نہیں، ہمارے بڑوں، ان کے بڑوں کے لحاظ سے انہوں نے یہ گویا کہ یہ شہادت دی ہے اور اعتماد کیا ہے کہ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل پر، جن کے قول پر، جن کے علم پر ہمیں اعتماد ہے، ہاں ان کے مطابق چلا جا سکتا ہے. یہ ایک سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیت کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستہ بتلا دیجئے اور اس کی ہدایت دے دیجئے، تو اس پر ہم جب یہ دعا جب مانگ رہے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی مانگ لو کہ صراط الذین انعمت علیہم، تاکہ مانگنے والے کو دعا بھی کامل ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا. صراط مستقیم کیا ہے؟ یعنی انعمت علیہم کا راستہ. اس کی دو بنیادی وجہ ہیں کہ کیوں صراط القرآن نہیں کہہ دیا، قرآن سے ہدایت لے لو، کیوں صراط الحدیث نہیں کہہ دیا، کیوں صراط الذین انعمت علیہم. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بنیادی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، مجھے عربی آتی ہے، عربی زبان سے میں واقف ہوں، میں خود ہی قرآن پڑھ لوں گا، خود ہی اس میں سے جو مسائل میں سمجھوں گا اس کے لحاظ سے جو مجھے بات سمجھ میں آئے گی اس پر میں عمل کروں گا. غلط ہے شرعی لحاظ سے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر بھی وہی معتبر ہے جو انعمت علیہم سے منقول ہو. تفسیر کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اچھا، تفسیر بھی وہی معتبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کی تفسیر منقول ہے یا صحابہ سے منقول ہے، وہ تفسیر ہے تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف اگر ہماری کوئی رائے ہے تو وہ غلط ہوگی. من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فقد أخطأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. قرآن کریم میں کوئی اپنی رائے سے، عربی جانتا ہے، زبان جانتا ہے، اور جن لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ عرب کے فصحاء یعنی فصاحت اور بلاغت کے ماہرین، لیکن فرمایا کہ دیکھو، قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، صحیح بھی کہی تو غلط کام کیا. اس لیے کہ ایک مرتبہ صحیح ہوگی، ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے دس میں سے ایک مرتبہ غلط نکل آئے، ایک بھی غلط نکلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کر دی. بہرحال تفسیر بھی وہ معتبر ہوگی جو انعمت علیہم سے اللہ تعالیٰ کے منعم علیہم جو پسندیدہ بندے ہیں ان سے جو منقول ہوگی وہ تفسیر معتبر ہوگی، اپنی رائے سے تفسیر بھی معتبر نہیں ہوگی، ایک تو اس وجہ سے کہ ہر شخص اپنی سمجھ کے لحاظ سے یہ نہ کہہ دے، اور جو ہو رہا ہے آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت کے معنی ہے، مجھے یہ معلوم سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث میں حدیث کے یہ معنی ہے، اپنی سمجھ کے لحاظ سے، اسی لیے تو اتنا انتشار ہے، ورنہ انتشار کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو انعمت علیہم کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا راستہ بتا دیا کہ دعا پوری مانگو، آدھی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم نہیں بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعمت علیہم والے راستے والے وہ ان کے جو راستہ ہے وہ ہدایت ہمیں چاہیے، تاکہ قرآن و حدیث پر بھی عمل کرو تو ان کی تفسیر کے مطابق، ان کی تشریح کے مطابق عمل کرو، ایک بات۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے انعمت علیہم والی یعنی مفسرین کے کلام کو، صحابہ اور ان کے اقوال کو دیکھنا اور تفسیر کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، ایک شخص ہے جس کو عربی زبان ہی نہیں آتی یا اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرے اور دیکھے اور تحقیق کرے، یا ایک شخص ہے جس کو بیچارے کو یعنی کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، بچہ ہے، اس کو ہم سکھاتے ہیں کہ اچھا نماز پڑھو، کون سی، قرآن میں دیکھ لو، ظاہر ہے یہ ممکن چیز نہیں ہے، آسان سی بات ہے، اچھا دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اسلام دکھا دیا کہ یہ ہے، صحابہ نے دیکھ لیا، بہت سے وہ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا نہیں تھا، احکام نہیں جانتے تھے قرآن کریم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اس کے مطابق عمل کرتے رہے، اور بعد میں یہی سلسلہ چلا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، اچھا یہ لوگ، ان کا عمل اس طرح ہے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ تو اصل آسان طریقہ دین پر عمل کا یہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے فقہا کو جنہوں نے ان تمام قرآن و حدیث کے خلاصوں کو پھر کتابی شکل میں جمع کر دیا، اچھا نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ اچھا دیکھ کر نہیں، چلو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے براہ راست سمجھنا تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے، اچھا فقہ کی شکل میں آسان کر دیا، پھر فقہ میں بھی آسان سی کتابیں بھی لکھ دی گئیں، اچھا یہ نماز کے وضو کا یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے وضو کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نماز کے فرائض، بہت آسان کر کے اس کو واضح کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ انعمت علیہم سے جو طریقہ منقول تھا اس کو آسان طریقے سے واضح کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ بتا دیا کہ صراط راستہ ہدایت وہی معتبر ہے جو انعمت علیہم اللہ کے نیک بندوں، اور اللہ کے نیک بندے انعمت علیہم کون ہیں؟ پھر قرآن کریم میں آگے آتا ہے من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ قرآن کریم میں آگے آ جاتا ہے کہ انعمت علیہم کون ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ مزید وضاحت یہ بھی کر دی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں انعمت علیہم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نیک بندوں کے موافق، ہمارا باقی لباس بھی ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کی طرح کا ہے، ہمارا روزے رکھنا، حج کرنا، عبادات وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے نیک بندوں کے موافق ہے، چلو ٹھیک ہے معاملات میں بھی ہم سود وغیرہ سے بچ جاتے ہیں، وہ بھی کر لیں، یعنی پوری شریعت کے لحاظ سے جو بھی صحیح طریقہ ہے اس کو عمل کر لیتے ہیں، لیکن اچھا ٹھیک ہے بعضوں غیروں کی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی پسند آ گئی، وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، فلانے لوگ یہ کرتے ہیں ہم وہ بھی کر لیتے ہیں، اچھا ان کے کرسمس کا موقع آیا اس میں بھی ذرا حصہ لے لیتے ہیں، اچھا فلانی چیز ہے یہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، پھر یہ ہدایت نہیں، ہدایت کے لیے آگے ایک اور بات، حالانکہ صرف ایک ہی بات مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کی وضاحت فرما دی کہ دیکھو اس کی شرط یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہونا چاہیے۔ گمراہ قسم کے لوگ گمراہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، ضد کی وجہ سے بات نہیں مانتے، ایک ہوتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے، دو قسم کے لوگ، مغضوب علیہم جو ضدی لوگ ہیں، ضد پر ہیں، حق جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا کوئی طریقہ ہے تو ان کے طریقوں سے دور رہو۔ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، کسی ان کے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں، وہ لوگ غلط راستے پر، ان کے راستوں کے اپنے ان کے طریقوں سے الگ رہو۔ یہ دو یعنی گویا کہ غلط راستوں سے الگ رہنا یہ بھی شرط ہے ہدایت پر کامل ہونے کے لیے۔ بہرحال یہ تو ہدایت تھی جس کی بات ہو رہی تھی کہ علم اور ہدایت یہ بنیادی چیز ہے۔ اب یہ ہدایت کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اچانک سے ہم اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہدایت پر کوئی شخص ہے اور اس کی ہدایت سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملات ہم تاریخ وغیرہ کو جب دیکھتے ہیں، ہمارے احوال جب دیکھتے ہیں، پیچھے کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں اور صحابہ کے تابعین وغیرہ کے حالات کو دیکھتے ہیں، یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ابن خطل، مشہور واقعہ ہے، ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، فتح مکہ کے موقع پر عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابیت کا شرف حاصل کر لیا، اور اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حاضر ہوا، اسلام میں داخل ہوا، معتمد ہو گیا، نام اس کا عبداللہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ اچھا فلاں قوم ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ راستے میں غلام ساتھ تھا، کچھ غصہ آ گیا غلام پر تو کھانا پکانے میں دیر کر دی، کچھ لانے میں دیر کر دی، غصہ آیا، اس کو قتل کر دیا۔ چونکہ ابھی جاہلیت والے دور کے قریب ہی تھا اور اس زمانے میں یہ چیزیں تو عام ہوا کرتی تھیں، لیکن اب تو اسلام میں تھا، خیال یہ ہوا کہ اب میں دوبارہ اگر مدینہ منورہ جاتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، شیطان نے بہکایا، اگر دوبارہ مدینہ جاتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مکہ مکرمہ چلا گیا اور اسلام سے نکل گیا ابن خطل۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہدایت کبھی کبھی انسان کہاں صحابیت کا مقام اور کہاں ارتداد، کہاں کفر و شرک۔ تو ہدایت کبھی انسان اپنے اس پر کبھی اس پر ناز نہ کر لے، ان ہدایت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کبھی کسی عمل کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کبھی کبھی اس لیے کہ یہ خیال کبھی آ جاتا ہے، شیطان کبھی انسان کو کیا دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، دیکھو یہ اتنا بھی نہیں کرتے بس، کبھی کسی کو دیکھا کہ سویا ہوا ہے اور عبادت نہیں کر رہے، بڑی راتیں اور سویا ہوئے، نہیں کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لیں، بڑی بات ہے۔ کسی نے نہیں کیا اس کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کر لے، وہی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ یعنی اس نظر سے، ہاں ٹھیک ہے سمجھانے کے لحاظ سے ساتھی ہیں، سمجھا دیں کہ ہاں انسان کوشش کر لے، لیکن کسی کی تحقیر ذہن میں نہ آ جائے، اس لیے کہ کسی کی تحقیر اور عجب یہ وہ ہے جو انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں کہاں شیطان راستے پر آ کر وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ مکہ مکرمہ چلے گیا، اور اب انسان جب اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ظاہر بے چینی بھی ہوتی ہے، دل میں سکون نہیں ملے گا اس شخص کو۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں اس نے کیا کیا، کچھ باندیاں وغیرہ لیں کہ سکون پہنچانے کے لیے، بے چینی دور کرنے کے لیے۔ انسان جس کو حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ امت پریشان ہے، امت پریشان ہے، اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جو اسباب اختیار کر رہی ہے اس سے پریشانی اور بڑھ رہی ہے ان کی۔ یہ عام انسان کا حال ہے، یہ ہم سب عام انسان کا حال ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان، یعنی جب انسان کو دین سے زیادہ تعلق نہ ہو یا کسی دین سے بھی تعلق ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، گانے وغیرہ میوزک وغیرہ سننے کے سوچتا ہے اچھا شاید سکون مل جائے گا، یا کوئی گناہ کر کے سمجھتا ہے سکون مل جائے گا، بعض لوگ بیچارے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ سکون مل جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ بھول جائے، لیکن یہ سکون نہیں، بلکہ وہی بات ہے جی محسوس رحمۃ اللہ علیہ والی کہ سکون تلاش کرنے کے لیے، جو پریشانی دور کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں اس سے پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کوئی سکون نہیں مل رہا ہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اب باندیا لیں کہ اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں، برائی میں اشعار پڑھیں گی، اس کو سنائیں گی، اب وہی اپنے دل کو کسی طریقے سے چین دلانا، لیکن وہ چین کہاں حاصل ہوتا، خود بھی اشعار کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں۔ خیر یہ میں واقعہ تو پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ پکڑا گیا تھا اور جب واقعہ ہوا تھا، تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا نہیں نہیں یہ تو راستے سے نہیں ہٹ سکتا، کوئی اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ عبداللہ، شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، کس مقام کے وہ شیخ تھے، ہزاروں میں ان کے مریدین تھے، اور ایک جگہ سفر میں پہنچے، مفصل واقعہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم پڑھتے بھی تھے اور تعلیم میں آتا تھا، مفصل واقعہ ہے۔ تو ایک جگہ پہنچے، دیکھا کچھ لوگ بت پرستی وغیرہ، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ذرا آگے گئے گاؤں میں کسی بستی میں پہنچے، دیکھا وہاں کچھ عورتیں وغیرہ کنواں ہیں پانی بھر رہی ہیں، اور کسی ایک پر نظر پڑ گئی، انہوں نے جا کر پوچھا، وہاں بچیاں تھیں، کیا ہے آپ لوگ کیا کہ پانی بھر رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ ہمارے سردار یہاں پر ہوتے ہیں ان کی بیٹی ہے. کیا بات ہے سردار کی بیٹی, ان کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, اس بیٹی کو یہاں کام میں لگا رکھا ہے کہ پانی بھرنے آتی ہے. کہاں ہیں ان کے پاس کام والے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنی بچی کی عادتیں خراب کرے کہ آگے جا کر وہ گھر نہ سنبھال سکے, کام نہ کر سکے. ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ آگے جا کر کام نہ کر سکے اور گھر نہ سنبھال سکے, اس لیے اس سے بھی کام کرواتا ہے تاکہ کام کی عادت رہے اور محنت کی عادی رہے. بڑی اچھی بات ہے. خیر یہ تو بات ہو گئی. اس کے بعد پھر پورا مجمع ہزاروں کا وہیں ٹھہرا رہا. ہزاروں کا مجمع تو ساتھ تھا, اس کے علاوہ جو ان کے متعلقین تھے وہ تو بڑی تعداد میں تھے. خیر وہیں ٹھہرے. ایک دن ہو گیا, دو دن ہو گیا, تین دن تک نماز کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں, سب خاموش, کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ بات کیا ہو گئی ہے. خیر تین دن ہوئے تو جو قریب کے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تین دن ہو گئے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا آگے ہمیں سفر جاری رکھنا ہے اور واپسی کا سفر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں کب تک اپنی حالت چھپا کر رکھوں, میں کب تک اپنی حالت چھپا کر رکھوں. بات یہ ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان مجھ سے سلب ہو چکا ہے, ہدایت میری سلب ہو چکی ہے. تو اب میں جو فلانی عورت کو میں نے, فلانی بچی کو جو میں نے دیکھا ہے, اب میں میرے دل میں اس کی ایسی حالت, ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب میں یہاں سے میں جا نہیں سکتا ہوں. لوگوں کو تعجب ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہزاروں کے ان کے مریدین, اتنے بڑے حدیث اور فقہ اور تفسیر کے ماہر, بہت بڑے ماہر اس زمانے کے. تو لوگوں کو عجیب کہ یہ کیسے ہوا, کیا بات ہے, بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ. خیر مجبوری تھی, بہت پریشانی کے حالت میں وہاں سے نکلے اور جب شہر پہنچے اپنے علاقے میں, وہاں لوگ استقبال کے لیے کہ شیخ آ رہے ہیں, استقبال کے لیے ہم بھی جائیں. لیکن استقبال کس کا کریں, شیخ کہاں ہیں؟ بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا. بعض تو ایسے تھے جو صدمے کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکے اور انتقال کر گئے, اور دوسرے وہ تھے دعاؤں وغیرہ میں, گریہ وغیرہ میں لگے رہے. ایک عرصہ گزر گیا یا تقریباً ایک سال گزر گیا, بہرحال پھر قریب کے لوگ تھے, ظاہر ہے ایک بے چینی تو تھی, جا کر دیکھتے ہیں کیا بات ہے, دیکھیں تو صحیح کیا حال ہے, کس حال میں ہے. آخر تھے تو وہی ہمارے شیخ ہی تھے جن کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اب جس حال میں بھی ہیں جا کر دیکھیں تو صحیح. اس گاؤں میں پہنچے, معلوم کیا کہاں ہیں, کہ وہ فلانی وہ دیہات کی طرف ہیں, وہ جنگل کی طرف ہیں اور سور چرا رہے ہیں. دل پر بڑی چوٹ لگی کہ اچھا سور چرا رہے ہیں. وہاں پہنچے, ان سے معلوم کیا کہ ان پہلے تو دیکھا کہ اچھا وہ ٹوپی عجیب سی پہنی ہوئی ہے, نصارہ کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا, اور ہاتھ میں لاٹھی ہے, اور جس لاٹھی سے وہ عام طور سے استعمال کیا کرتے تھے چلنے میں جمعہ وغیرہ میں, وہ لاٹھی ہاتھ میں ہے اور سوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. انہوں نے آ کر سلام, جا کر سلام کیا اور کہا وعلیکم السلام ہلکی آواز سے. شیخ آپ اس جگہ اس طرح, آپ کو قرآن پورا یاد تھا, تمام قراءتوں کے ساتھ یاد تھا, تفسیریں آپ کو معلوم تھیں, کچھ یاد بھی ہے؟ ہاں آیت یاد ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اللہ جسے رسوا کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. احادیث آپ کو یاد تھیں, ازبر تھیں, سند کے ساتھ یاد ہوا کرتی تھی. کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ ہاں حدیث یاد ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, جس کا جو اپنا دین سے نکل جائے اس کو قتل کر دو. پریشان یہ بھی روتے رہے, وہ بھی روتے رہے, وہ بھی روتے, اور عجیب سا رونے کا ایک منظر وہاں بن گیا. یہ تھا ہدایت. تو بہرحال کہتے ہیں کہ ہم پریشان روتے روتے پھر وہاں سے واپسی کا سفر ہم نے اختیار کر لیا. واپسی میں تھے اور ایک جگہ پانی کا علاقہ تھا, کچھ نہر جیسا تھا, وہیں سے ہم گزر رہے تھے, اور عجیب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا ہمارے شیخ سامنے وضو کر کے ابھی آ رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مصلی دو مجھے نماز پڑھنی ہے. ہمارا عجیب حال کہ ہم ابھی تو چھوڑ کر آئے تھے اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے, دوبارہ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کیسے آ گئے. بہرحال ہم نے ان سے حال پوچھنا چاہا, ان کا پہلے نماز پڑھ لوں, پہلے نماز پڑھ لوں, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنے کو جا نماز دی, کپڑا بچھایا, نماز پڑھی. پھر ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, کیا ہوا, کہاں سے وہ حالت کیسے بدلی اور پہلے کیا ہوا تھا. فرمایا کہ جس وقت ہم فلانی بستی میں جا رہے تھے, کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, تو میرے دل میں ایک خیال گزرا تھا کہ اچھا یہ کیسے بتوں کی عبادت, ایک تحقیر جیسے ہوتی ہے کسی کے بارے میں, بت یہ پتھر بھی کوئی عبادت کی چیز ہے, اور بات واقعی عجیب سی ہے, پتھر بھی کوئی عبادت کی چیز ہے. لیکن بس میرے دل میں ایک خیال گزرا تو مجھے گویا کہ یہ کہا گیا کہ یہ ہدایت جو تمہیں ملی ہے کیا تمہاری چیز ہے, تمہاری دولت ہے. ایک چیز سفید سی نکلتی ہوئی مجھے نظر آئی, مجھے محسوس ہوا کہ ایمان کا نور مجھ سے سلب کر لیا گیا ہے. اس کے بعد پھر آگے گئے تو یہ واقعہ پیش آ گیا, اور ایسی میرے دل کی عجیب سی کیفیت تھی کہ وہاں سے میں ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب میں جب تم لوگوں کے جانے کے بعد میں روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ سے یہ تو امید نہیں تھی کہ آپ اتنا مجھے ذلیل کر دیں گے، خیر اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، میری بات سنی اور مجھے پھر ہدایت دی، اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ خیر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا، پھر دوبارہ وہی قبولیت بلکہ پہلے سے بڑھ کر قبولیت عطا فرمائی، لیکن عبرت بنا دیا کہ کوئی بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، کسی کی تحقیر، اپنے بارے میں عجب اور کسی کے بارے میں کسی کو کم سمجھنا، حسب مری من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، جتنا بڑا تہجد گزار عابد ہو، جتنا بھی ہو، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو حقیر جانے، کسی اور کو کم درجے کا سمجھے اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے لگے۔ یہ ہدایت خالص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ابلیس کا واقعہ مشہور ہے کہ کتنا عبادت گزار تھا اس کے مشہور ہے، لیکن بس وہی تھا کہ عجب اور کبر، یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ محروم رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے، عابد بھی بہت بڑا تھا، اس میں تین عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس میں تین عین تھے، چوتھا ہوتا تو وہ بچ جاتا۔ عالم بھی بڑا تھا، علم بہت تھا اس کے پاس، عابد بھی بہت تھا، عبادت بہت کی اس نے، عبادت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو صرف ہم عبادت اپنی عبادتوں پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھ سکتے، وہ کافی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت اور رضا شرط ہے، اور عبادت کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ دل میں بھی کہیں عجب اور کبر کو جگہ نہ دے دیں۔ تو عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا۔ فرمایا معرفت بھی اس کو حاصل تھی۔ کیسے معرفت حاصل تھی؟ فرمایا کہ معرفت اس طرح معلوم ہوا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، اخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، اس وقت وہ دعا مانگ رہا ہے کہ رب انزلنی الی مبعوثون۔ ایک عام شخص ہو سوچے گا نہیں، ابھی غصے میں ابھی نہیں مانگنا ہے، لیکن وہ جانتا تھا اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ ہمارے انسانوں والا غصہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ نہیں ہے جس کو انسان والا کہ اچھا غصے میں آ گئے تو اچھا کچھ نہیں دینا ہے، نہیں، غصے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے انزلنی الی مبعوثون۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونے تک تو نہیں، ہاں لیکن ایک عرصے تک مہلت دے دیتے ہیں۔ دعا قبول بھی کی، معرفت بھی اس کو حاصل تھی، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن چوتھی چیز نہیں تھی، یعنی اس میں عاشق نہیں تھا، چوتھا عین نہیں تھا، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت نہیں تھی، یہ وہ چیز ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا خلاصہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا اور فرمایا کہ بہت اہم ملفوظ میرے ہاتھ لگ گیا، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ پورے تصوف میں جو ہمیں حاصل کرنا ہے اس کا خلاصہ تین باتیں ہیں۔ کون سی تین باتیں؟ امید، خوف اور محبت۔ کیسے تین چیزیں کیسے خلاصہ ہوئیں کہ ان چیزوں کو حاصل کر لے تو سب کچھ حاصل ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ انسان عبادت کرتا ہے امید میں، گناہ سے بچتا ہے خوف کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے، تو محبت ہوگی تو برداشت کرے گا، محبت نہیں ہوگی تو انسان ہمت ہار جائے گا۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کو حاصل ہو گئیں تو انشاءاللہ وہ اس راستے پر صحیح طور پر چلتا چلا جائے گا، لیکن بس وہی ہے کہ ڈرتے ڈرتے چلنا ہے اس راستے پر، اور اس نعمت کو اللہ کا انعام سمجھ کر کبھی انسان نے اپنا کمال سمجھ لیا تو بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ہدایت طلب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت بھی کامل عطا فرمائے اور اس پر استقامت و دوام بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔